كريم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم قالوا من آياتنا عجبا. صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.
اللهم صل على سيدنا مولانا محمد
وعلى آله. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وأصحابه وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلى الله عليك وسلم. سیدی سرکار اعلی حضرت امام اہل سنت علیہ الرحمت ارشاد فرماتے ہیں کہ لحن میں عشق رخی شہ کا داغ لے کے چلے. پوری زندگی امام احمد رضا نے جمال مصطفیٰ کے عشق کا داغ جو سینے میں بسایا تھا اس کی ہر قیمت اور ہر لمحہ حفاظت فرمائی. اور اپنا انجام بتا رہے ہیں کہ اب ہم دنیا سے جا رہے ہیں تو وہ عشق رسول عشق جمال مصطفی کا جو چراغ جو داغ ہم نے اپنے دل میں بسایا تھا الحمدللہ وہ بحفاظت ہم لے کر دنیا سے جا رہے ہیں. اور اس کو ایک دوسرے شعر میں فرماتے ہیں اس کی حفاظت کب ہوگی؟ انہیں جانا
انہیں
مانا
نہ رکھا
نہ رکھا غیر سے کام.
بے شک
انہیں جانا
انہیں مانا
انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام.
للہ
الحمد میں دنیا سے مسلمان.
بے شک
للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا.
بے شک
اور جب قبر پاک میں پہنچے تو ان کی ذرا تمنا تو دیکھو. یہ رضا کی نازک خیالی ہے. ارشاد فرماتے ہیں گورے گورے پاؤں چمکاؤ خدا کے واسطے. گورے گورے پاؤں چمکاؤ خدا کے واسطے نور کا تڑکا ہو پیارے گور کی شب تار. نور کا تڑکا ہو پیارے گور کی شب تار ہے. آپ حضرات پڑھے لکھے ہیں مجھے سمجھانے کی ضرورت ہے نہیں لیکن اس کا ترجمہ کر دیتا ہوں. فرماتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں مسلمان بن کر اور للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا اب قبر میں آیا ہوں تو یا رسول اللہ یہ نہیں فرمایا تشریف لائیے. تمنا یوں کر رہے ہیں گورے گورے پاؤں چمکاؤ خدا کے واسطے. جب مصطفیٰ سے کچھ مانگتے ہیں تو اللہ تعالی کا واسطہ دیتے ہیں
بے شک,
اور جب اللہ تعالی سے کچھ طلب کرتے ہیں تو مصطفیٰ کا واسطہ دیتے ہیں
بے شک.
فرماتے یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے. پوری زندگی واسطہ وسیلہ عظمیٰ ذات پاک محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرار دیا اور بنایا, اور قبر میں بھی اللہ تعالی سے التجا کر رہے ہیں کہ یا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے التجا کر رہے ہیں اور اللہ کا واسطہ دے رہے ہیں گورے گورے پاؤں چمکاؤ خدا کے واسطے.
آمین.
چہرہ کیوں نہیں کہا, تشریف لانے کا ایسا انوکھا انداز. جب آدمی کہیں سوتا ہے اور آنے والا اس کی طرف آتا ہے تو سونے والے کا سر چونکہ یوں جھکا رہتا ہے, پہلے آنے والے کے قدم پر نگاہ پڑتی ہے
بے شک,
اور اگر بیٹھا اور کھڑا ہے تو آنے والے کے چہرے پر نگاہ پڑتی ہے. فرماتے ہیں یا رسول اللہ گورے گورے پاؤں چمکاؤ. اب جب گورے گورے پاؤں چمکائیں گے تو تشریف فرمائیں گے
بے شک,
اور یہ گورے گورے پاؤں چمکائے اس کی ضرورت کیوں ہے احمد رضا کی؟ ارشاد فرماتے ہیں نور کا تڑکا ہو پیارے, جب آپ گورے گورے پاؤں چمکائیں گے تو نور کا تڑکا ہوگا
بے شک بے شک.
یہ تڑکا کیا ہے؟ بولتے ہیں کہ میں تمہارے پاس صبح تڑکے آیا. جب سہانا نور سورج کا مشرق کی طرف پھیلتا ہے تو اسے صبح کا تڑکا کہتے ہیں, اور یہ وقت بڑا سہانا ہے. حدیث میں صبح کے وقت کو مبارک فرمایا گیا, اور صبح کے وقت اٹھ کر کے نماز پڑھنے کو رحمت الہی کے جھنڈے کے نیچے جانے کو بتایا گیا ہے. تو صبح کا وقت دعاؤں کی قبولیت کے لیے بھی بڑا مؤثر ہے, اور جسمانی صحت کے لیے بھی بڑا لابھدائک ہے. صبح سویرے اگر واکنگ کی جائے تو اس جسم کو توانائی ملے. ابھی میں اس طرف نہیں جا رہا ہوں, یہ صبح کا تڑکا نبی کے پاؤں جب گورے گورے چمکیں گے تو امام احمد رضا فرماتے ہیں کہ نور کا تڑکا ہو جائے. گور کی شب تار, گور کہتے ہیں قبر کو, شب کہتے ہیں رات کو, اور تار کہتے ہیں تاریکی اندھیری رات کو. اللہ اللہ فرماتے ہیں یا رسول اللہ آپ کا چہرہ تو کائنات کو جگمگا رہا ہے, قبر پاک میں پھر تلوئے مبارک سے تشریف لائیے تاکہ گور کی جو رات ہے سخت بھیانک تاریخ ہے اس میں بھی صبح کا تڑکا ہو جائے. دل میں اس کے رسول کا تاب لے گئے, اور آپ کی حیات یہ ہے کہ کسی سے کوئی غرض اور کوئی تما نہیں رکھی. للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا, اب حضور آپ ہی کے تلوئے ناز کا جلوہ یہاں رونق افروز ہوگا تو مومن کی قبر کی شان یہ ہوگی کہ قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشمے نور کے, قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشمے نور کے, جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ.
نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت اہل بیت، مسلک اعلی حضرت، عرس رضوی.
مولانا نور محمد صاحب قلعہ، اللہ ان کی عمر، فضل اور علم میں برکتیں دے اور ان کے روحانی فیضان کو عام تام فرمائے. بڑی صاف ستھری اور پرمغز ساتھ ہی دل رانا تقریر کرتے
ہیں.
ایمان فرمایا، ایمان کی حفاظت سب سے بڑی مومن کی سمپتی ہے.
بے شک
اگر ایمان کو بچا لیا تو یہ سب سے بڑا کارنامہ ہے. اسی تناظر میں امام احمد رضا کی حیات کو آپ دیکھیں. بہت پہلے بہت پہلے ایک ظالم، کفر و شرک کا داعی اور مبلغ دقیانوس بادشاہ گزرا ہے. اس زمانے میں کلمہ توحید زبان پر لانا اپنی گردن کو اڑوا دینا تھا. کسی نے اگر اللہ تعالی کا نام وحدانیت کا اعلان کیا تو دیر کے اندر پیر کھولا کر اور اس کلمہ توحید والے کو اس میں ڈال کر ڈھکن بند کر دیا جاتا تھا، جلا کر اسے خوار بنا دیا جاتا تھا. بڑا کٹھن معاملہ تھا. ایسے وقت میں بھی اللہ کے کچھ چیالے اور باہمت حوصلہ مند بندے پیدا ہوئے. ان کی گنتی کتنی تھی یہ صحیح کوئی نہیں بتا سکتا ہے، سات تھی، آٹھ تھی، جو بھی تھی. ان نوجوانوں نے اگر ایمان اپنے ایمان کا اظہار کیا اور جب انہوں نے اپنے ایمان کا اظہار کیا کہ ہم مومن ہیں، اس کفر کی بھری اندھیری بستی میں ہمارے دلوں میں اللہ کی توحید کا نور جگمگا رہا ہے، بادشاہ نے انہیں دربار میں بلایا ان نوجوانوں کو اور ان سے پوچھا، کیا تم مجھے چھوڑ کر کسی اور خدا کا کلمہ پڑھتے ہو؟ انہوں نے کہا، ہاں ہم اس میں چھپی ڈھکی بات نہیں رکھتے. بہادری کے ساتھ انہوں نے اپنے ایمان کا اظہار کیا. بادشاہ نے انہیں چند دن کے لیے مہلت دی، سوچ لو کہ تمہارا انجام کیا ہوگا اور پھر ہمارے دربار میں آ کر کے اور اپنے نظریات کو بیان کرنا. یہ نوجوان اپنے گھر گئے اور یہ فیصلہ کیا کہ اب یہ شہر چھوڑ دو. ایمان کی حفاظت اگر کرنی ہے تو وطن چھوڑ دو، ایمان کی حفاظت کرنی ہے تو رشتے داروں کو تیار ہو، ایمان کی حفاظت کرنی ہے تو اپنی کمائی اور دھن دولت کو لات مار دو. چلو ایمان بچانا ہے، یہ سب سے بڑی دولت ہے. رات کے اندھیرے میں سفر شروع کر دیا. چلتے چلتے تھک گئے ایک پہاڑ کے دار میں جو جنگل کے کنارے تھا. انہوں نے اس کا جائزہ لیا تو ایک گفا تھا جس میں داخل ہوئے. آگے چل کر ایک چھوٹا سا میدان تھا جس میں ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں آ رہی تھیں. ایمان کے محافظین یہ ایک چھوٹی سی جماعت کے ساتھ اپنے آپ کو اس غار میں پوشیدہ کر لیا تاکہ ہمارا ایمان محفوظ رہے. تھکے مادے مسافر سو گئے. اللہ تعالیٰ نے سورہ کہف میں پورا ان کا واقعہ ارشاد فرمایا ہے. سو گئے اور کئی سو سال تک وہ سوتے. قرآن فرماتا ہے، سورج کو ہم نے حکم دیا کہ اپنی دھوپ اور گرمی ان کے اوپر مت ڈالنا، کہیں انہیں تکلیف نہ ہو جائے. تو وہ جب ڈوبتا تھا تو داہنی طرف اور نکلتا تھا تو بائیں طرف مڑ کر نکل جاتا تھا. اور دھوپ کی تماشت سے اللہ تعالیٰ نے کئی سو سال تک ان کو محدود رکھا. بادلوں کو حکم دیا برسنا، لیکن ایک قطرہ پانی اس پر نہ پڑنے پائے. اور گھاس اور سبزوں کو حکم دیا، یہ سو رہے ہیں، تم اب اب کر کے جنگل مت بنا دینا، جیسے سوئے ہیں ویسے ہی سونے دینا. 300 سال سے زیادہ جب گزر گیا تو ان میں سے ایک کی آنکھ کھلی، دوسرے کو جگایا، کہا شام ہو گئی اٹھو. یہ اٹھے، آنکھیں مل کر بیٹھے، کہنے لگے بھوک لگی ہے. جیب میں ہاتھ ڈالا تو کچھ سکے تھے، ایک ساتھی سے کہا لو اور جاؤ ہوٹل سے کھانا لے کر آؤ، لیکن خبردار کسی کو کانوں کان خبر نہ ہو کہ ہم مومن ہیں اور یہاں چھپے ہوئے ہیں. یہ لینے والا سکہ لے کر ہوٹل میں پہنچا اور اس نے کھانا بنوایا. اس زمانے سے کھانا پارسل ہو رہا، آج بھی پارسل ہوتا ہے. پیسے جب چکائے تو ہوٹل والا دیکھ کر کہتا ہے تم ہو کہاں سے؟ کہا بھائی ہم اسی ملک اور دیش کے رہنے والے ہیں. کہا نہیں، تم کو کہیں خزانہ ملا ہے. 300 سال کے بعد وہ سکہ جو دیا تھا، کئی حکومتیں بدل گئی تھی اور یہ نئی حکومت بھی 2000 کا نکلا. سمجھے؟ پرانا غائب ہو گیا. یہ بندی بہت پریشان کرتی ہے، دیوبندی نے پریشان کیا تو اعلیٰ حضرت اٹھے، نسبندی نے پریشان کیا تو مفتی آزاد کا. اب یہ
نوٹ بندی
نہیں، ایک اور بندی تھی، چیک بندی، کسان پریشان. اب نوٹ بندی، ساری جنتا پریشان. یہ بندی جو ہے ہمیشہ پریشان کرتی ہے. اللہ ان بندیوں سے سب بندوں کو بچائے. یہ اصحاب کہف جو ہیں پریشان کیے، کیا ہو گیا؟ لوگ جمع ہو گئے، خزانہ ملا ہے، چلو بولو کہاں تم نے خزانہ پایا. ایک تنہا بیچارہ وہ سب کو ساتھ میں لے کر آیا اور غار میں گھس گیا. ارے بھائی یہ غار کے اندر گیا، قرآن فرماتا ہے غار میں جھانکنے والوں پر ایسی حیبت تاری ہوتی تھی کہ منہ پھیر کے بھاگ جاتا تھا. کہا بھاگو بھاگو، یہاں اپنا گزر نہیں ہے. پھر اور تفصیلات ہیں، وہاں مسجد بنی، لوگ آتے رہے جاتے رہے. یہ سب آپ سورہ کہف میں پڑھ لیں گے. یہ وہ نوجوان تھے جنہوں نے ظالموں سے، گمراہوں سے اپنے ایمان کی حفاظت کی خاطر شہر چھوڑ کر چلے گئے اور پہاڑ کی کھو میں جا کر چھپ گئے تاکہ ایمان بچے.
بے شک
یہ ذہن میں رکھیے، صرف چند نوجوانوں نے اپنے ایمان کی حفاظت کی. تو رب کا اعلان سنو، پوری سورہ اتار دی جس کا نام سورہ کہف ہے. ارشاد فرماتا ہے ام حسبتم اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا. اے لوگوں، تمہارا کیا خیال ہے؟ کیا تم جانتے ہو کہ یہ پہاڑ کے غار والے اور جنگل کے کنارے والے، کہف کہتے ہیں غار کو اور رقیم کہتے ہیں جنگل کے کنارے حصے کو، یہ پہاڑ جنگل کے کنارے تھا، اس غار کے اندر جو چلے گئے تھے ان کو قرآن اصحاب کہف فرماتا ہے. غار والے کے بارے میں تمہیں معلوم ہے کیا تھا؟ وہ کیسے ہیں؟ وہ کانو من آیاتنا عجبا. اللہ فرماتا ہے سنو، وہ تمہارے جیسے نہیں ہیں. ان یہ بہادر وہ ہیں کہ اللہ فرماتا ہے ہماری حیرت انگیز نشانیوں میں سے نشانی.
بے شک
آیا تم من آیات اللہ، اللہ کی نشانی، اللہ کی آیتوں میں سے ایک چمکتی آیت. وہ لوگ ہیں جنہیں اصحاب کہف کہا جاتا ہے، اس بنیاد پر کہ انہوں نے اپنا ایمان چھپ کر کے اور شہر کو چھوڑ کر رشتے داری ناتا توڑ کر دولت سے منہ موڑ کر اپنا ایمان بچایا، تو قرآن کی بولی میں وہ اللہ کی عادت بن گئے، اللہ کی حیرت ناک وہ نشانی بن گئے۔ یہ اصحاب کہف کی حیات تھی۔ اب امام احمد رضا کی حیات پر آؤ۔
سبحان
اللہ،
کیا امام احمد رضا نے صرف اپنا ہی ایمان بچایا؟
بہت خوب،
انہیں جانا،
انہیں مانا
نہ رکھا غیر سے کم۔ کیا امام احمد رضا نے حضرت حجت الاسلام ہی کا ایمان بچایا؟ کیا امام احمد رضا نے سیدی سرکار مفتی اعظم ہی کا ایمان بچایا؟ کیا اپنے پریوار ہی پر پوری محنت خرچ کی؟ اللہ اکبر۔ نہیں میرے دوست، میرا ایمان وہ ہے کہ اپنے خاندان کا ایمان تو بچایا ہی، پورے کروڑوں دنیا کے انسانوں کے ایمان کی حفاظت کی ہے۔
نعرہ تکبیر،
اللہ اکبر،
نعرہ رسالت،
یا رسول اللہ،
نعرہ غوثیہ،
یا غوث،
آزاد کا ہندوستان، مسلک اعلی حضرت،
زندہ
باد خلیفہ حضور مفتی اعظم،
زندہ باد
آجا کا ہندوستان،
بے شک بے شک،
آجا نے لاکھوں کو ایمان کی سمپتی دی، اور اس دولت کا محافظ بریلی کا تاجدار اٹھا ہوا۔ میرے خواجہ نے انہیں وہ بلندی عطا فرمائی، وہ عظمت عطا فرمائی، اللہ اکبر، کہ جاگتے ہوئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا امام احمد رضا نے
دیدار۔
کانو من آیاتنا عجبا، اصحاب کہف اللہ کی نشانی، تو ہمیں کہنے دیجیے جس نے کروڑوں کا ایمان بچایا وہ آیت من آیات اللہ ہے،
بے شک
وہ معجزہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔
بے شک
معجزہ اسے ہی کہتے ہیں کہ جس کو سمجھنے کے لیے عقل عاجز آ جائے، عقل درمادہ ہو جائے، یہ کیسے ہوا، وہ کیسے ہوا، معجزہ اسی کا نام ہے۔ آج امام احمد رضا کو سمجھنے کے لیے ہماری چھوٹی عقل حیران ہے، کس طرح امام احمد رضا کی شخصیت کو پہچانے، یہ تو اپنی جگہ ہے۔ میں تو کہتا ہوں امام احمد رضا کے کلام کو لوگ نہیں سمجھتے تو صاحب کلام،
عشق محبت، عشق محبت،
اعلی حضرت، اعلی حضرت،
عشق محبت، عشق محبت،
اعلی حضرت،
حضور مفتی اعظم عالم اسلام،
زندہ باد،
حضور تاج الشریعہ،
زندہ باد۔
مسلک اعلی حضرت کی بات ہو رہی ہے، کل میں نے ایک دلیل سنی،
جی 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 بالکل بالکل، ارشاد فرمانے
میرے عزیز نے سنائی، جس میں پورا زور مسلک اعلی حضرت کو ڈیمیج کرنے پر صرف کیا گیا، اور اس میں سب سے بڑا ٹیپ کا جو بند تھا وہ یہ تھا کہ میرے دادا سید العلماء نے،
کیا بات ہے،
اس زمانے میں مسلک اعلی حضرت کی تلوار لوگوں کے ہاتھ میں تھی مذہبوں سے مقابلہ کرنے کے لیے، لیکن اب مسلک اعلی حضرت ایک جھنجھنا ہے، ہمیں کھیلنے کے لیے دے دیا گیا ہے، پہلانے کے لیے دے دیا گیا ہے۔ مجھے ذرا افسوس ہوا، اور میں نے یہ سوچا جب سید العلماء نے ایک مسلک کو تلوار بنا کر لوگوں کے ہاتھ میں دے دیا، تو تلوار جب بن گئی تو وہ ہمیشہ تلوار ہی رہے، وہ جھنجھنا کیسے ہو سکتا؟
بہت خوب حضرت، بہت خوب، سبحان اللہ،
وہ جھنجھنا کیسے، جھنجھنا سمجھے، اتنا بڑا ہوتا ہے، ادھر کچھ لگا رہتا ہے، ادھر ایک جب بھی لگی رہتی ہے اس میں کچھ کنکر ہوتے ہیں بچے ایسے جاتے تو جھن 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 جب روتا ہے تو اس کو جھن 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 کر کے تو چپ ہو جاتا ہے. تو یہ فرمایا کہ جو تلوار بد مذہبوں سے مقابلہ کرنے کے لیے سید العلماء نے ہمارے ہاتھوں میں دے دی تھی, آج وہ تلوار جھنجھنا ہے ہمیں بہلانے کے لیے, یہ جھنجھنا ہمیں کھلانے کے لیے دیا. تو میرے ذہن نے کہا کہ جب سمجھدار جو تلوار کو تلوار سمجھتا ہے وہ اپنے ہاتھ میں رکھتا ہے تو وہ تلوار ہی سمجھ کے رکھتا ہے اور اس کا استعمال وہی کرتا ہے جہاں تلوار استعمال کی جائے. اور اگر یہ تلوار کسی بچے کے ہاتھ میں آ گئی,
یہاں بات ہے جھنجھنا آ گیا, بہت خوب حضرت, بہت خوب,
بہت خوب. بچہ جھنجھنا ہی تو سمجھے گا,
کیا بات ہے,
ابھی اپنی انگلی,
ابھی
اپنا,
بہت بہت اچھا,
پیشانی زخمی کرے گا,
کیا بات ہے,
جھنجھنا سمجھ رہا ہے,
کیا بات ہے,
اور پیشانی زخمی ہو رہی ہے, آنکھ پھوٹ رہی ہے, انگلی کٹ رہی ہے,
کیا بات,
ہاتھ سے خون نکل رہا ہے, اور بچے نے ذرا اور شرارت کی تو گردن بھی کاٹ سکتا ہے. ابھی وہ وقت باقی ہے, جھنجھنا نہیں ہے, جھنجھنا بچہ سمجھتا ہے اس کو, اور وہ تلوار جو سید العلماء نے پہلے علم اسے آج بھی تلوار
نعرہ تکبیر اللہ
اکبر
نعرہ رسالت
یا رسول اللہ
سید العلماء
زندہ باد
حضور احسن العلماء
زندہ باد زندہ باد
تاج الشریعہ
زندہ باد
مسلک اعلی حضرت
زندہ باد. بہت
سمجھے, ابھی تو بہت کچھ اس پر کہا جا سکتا ہے, لیکن یہ میرا تھوڑا سا انداز ہے. اب آئیے جس مسلک کو جھنجھنا کہا گیا, پہلے اپنی جھنجھنی کو ڈائگنوز کرو, کہیں پیر تو جھنجھن جھنجھن نہیں کر رہا ہے, اور کہیں دماغ تو جھنجھن جھنجھن نہیں کر رہا ہے, کہیں دل میں جھنجھن جھنجھن تو نہیں ہو رہا ہے. اگر اس کی ڈائگنوز ہو جائے تو ٹریٹمنٹ بڑا آسان اور ایزی بن جائے گا. اعلی حضرت کا یہ مسئلہ کیا ہے, یہ قرآن سے پوچھ. قرآن مجید ارشاد فرماتا ہے وتبع سبیلا من اناب الی ثم الی مرجعکم فانبئکم بما کنتم تعملون. ہدایت کا ایک چیپٹر قرآن مجید ساری انسانیت کو عطا فرما رہا ہے. وتبع سبیل, وتبع ہے کہ فتبع,
فتبع,
وتبع, اے لوگوں اتباع کرو, مانو, پیچھے پیچھے چلو, کس کی اتباع کرے. فرماتا ہے وتبع سبیل من اناب الی, اس شخصیت کے راستے, اس شخص کے راستے کی اتباع کرو. مسلک کہتے ہیں راستے کو,
بے شک,
سبیل کہتے ہیں راستے کو,
بے شک,
مذہب کہتے ہیں راستے کو. مذہب کے معنی وہ جگہ جہاں سے چلا جائے, مسلک وہ راستہ جس پر آدمی قدم بڑھا کر آگے چلے, سبیل وہ راستہ ہے, یہ محرم کی سبیل نہیں بول رہا ہوں, سبیل وہ راستہ ہے جس پر عمل کرتے ہوئے منزل کی طرف قافلہ بڑھے. یہ تینوں لگ بھگ کچھ تبدیلی کے ساتھ ایک ہی معنی میں استعمال کیے جاتے ہیں. رب ارشاد فرماتا ہے وتبع سبیل من اناب الی, ایسے شخص کے مسلک اور راستے کی اتباع کرنا جو ہر معاملے میں میری طرف رجوع لانے والا ہے.
سبحان اللہ,
مطلب یہ ہے کہ وہ ایسا بندہ تلاش کرو کہ جب اس کے سامنے کوئی بات آتی ہے چاہے اپنوں کی ہو چاہے چپنوں کی ہو
جی.
رشتے داروں کی ہو یا غیروں کی ہو جب بھی کوئی بات اس کے سامنے آتی ہے تو وہ بندہ خدا ایسا سچا سٹا بلا ہے کہ وہ اللہ و رسول کے قانون کی طرف رجوع لاتا ہے. جب ایسا بندہ مل جائے تو اس کے مسلک کی بس اب بند کر دے رہا ہوں.
تھوڑا سا ان کو لپا پوتی
ہاں غور سے سنو تو بس تھوڑی دیر. ارشاد فرماتا ہے کہ ایسے شخص کے راستے اور مسلک کی اتباع کرو جو ہر معاملے میں میری طرف رجوع لانے والا ہے. اب سنجیدگی کے ساتھ دیکھیں, اگر سنا نہیں ہے, اعلی حضرت کی صحبت میں بیٹھے نہیں ہیں, تو فتاوی رضویہ دیکھیے. کون سا ایسا مسئلہ ہے جو قرآن و حدیث سے ہٹ کر فیصلہ کیا گیا؟ پوری تصانیف ہزاروں صفحے پر پھیلی ہوئی ہے. اللہ اللہ امام احمد رضا نے ہر چھوٹے بڑے مسئلے پر اللہ و رسول کی شہادتیں پیش کی ہیں. یہی رجوع لانا ہے, قرآن کا حکم ہے. ہدایت پر رہنا چاہتے ہو, ایسی گریٹ پرسنالٹی کے نقش قدم پر چلو, تمہیں ہدایت ملے گی. اور اس سے اگر تم نے سرے منہ اپنا سر پھیرا تو ارشاد فرماتا ہے ثم الی مرجعکم, تم سب کو میرے پاس آنا ہے. فأنبئکم بما کنتم تعملون, تو جو تم نے کرتوت کی ہے سب میں بتا دوں گا کیا کیا لچھن کر کے آئے ہو. کوئی چیز اللہ سے چھپی نہیں ہے. اے لوگوں, ہدایت کے راستے پر چلنا ہے تو ایسے شخص جس نے پوری زندگی رجوع اللہ کا دلکش منظر پیش کیا ہے اس کے نقش قدم پر چلو, اور یہی نقش قدم راہ ہدایت ہے.
نعرے تکبیر, نعرے رسالت, نعرے غوثیہ, خواجہ کا ہندوستان, قاضی شہر ممبئی, خلیفہ تاج الشریعہ, فیضان عبد الرحمان شاہ بابا.
اعلی حضرت فرماتے ہیں یا رسول اللہ تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا. تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا. ارے وہ کیا بہک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے. یہ ہے وَتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ. یہ قرآن فرماتا ہے ان اللہ والوں کے نقش قدم کو دیکھ کر چلو, تمہیں ہدایت کی منزل ملے گی. اور اگر یہ نہیں کیا تو میرے ہی پاس ثم الی مرجعکم, میری طرف تمہیں لوٹ کر آنا ہے. تم نے جو کچھ کیا ہے سب میں جتا دوں گا, بتا دوں گا. پروردگار عالم ہم سب کو تمیز دنیا کی برکتیں عطا فرمائے.
10 منٹ بولنے اس کی وضاحت کرنا مطلب سمجھا کے مجھے آپ مثال دیتا ہوں.
مسلک کی ضرورت ہے, ہدایت مسلک ہی سے ملتی ہے.
بے شک
سب برین واش کر رہے. میں اکثر مثال دیتا ہوں, مسلک امام احمد رضا کا یا مجدد الکسانی کا یہ حق کی علامت ہے.
بے شک
بے شک
علامت بدلتا ہے, بدلتی ہے, نام اس کے بدلتے ہیں, حقیقت وہی رہتی.
بے شک
مولانا غلام مصطفیٰ کو میں نے ایک جگہ بھیجا, میں گیا عبداللہ چودھری صاحب کے مکان پر جو میرے دوست دیہات میں رہتے تھے. بڑی خاطر توازوں کی میں وہاں سے آیا. دوسرے سال رمضان میں کہا بہت بڑے مالدار ہیں, آپ کے مدرسے کا چندہ بڑی فراخ دلی کے ساتھ دیں گے, آپ تشریف لے جائیے, میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے. اور جا کر کے بمبئی میں مولانا نور محمد صاحب سے ان کا پتہ پوچھ لیجئے گا، بمبئی سے قریب دور ایک جگہ وہ دیہات ہے۔ مولانا آئے، مولانا نور محمد صاحب سے پوچھا عبداللہ چودھری کا مکان کہاں ہے؟ بولے وہ تو بہت دور ایک دیہات میں ہے، چھوٹا سا دیہات ہے، سب کچے مکان وہاں بنے ہوئے ہیں، آپ وہاں چلے جائیے، میں آپ کو راستہ بتاتا ہوں کہ عبداللہ چودھری مالدار ہے اور اس کا مکان RCC کا بنا ہوا ہے، اور پورے گاؤں میں چھپر ہے، ٹین کا شیڈ ہے، کسی کا پکا مکان نہیں ہے، پوچھنے کی ضرورت نہیں ہوگی مولانا، آپ تشریف لے جائیے۔ مولانا کسی کی بائک پکڑ کر کے اور وہاں پہنچے تو گاؤں میں کچھ نہیں دیکھ رہے ہیں، کسی کا مکان نہیں تلاش کر رہے ہیں، پکا مکان RCC کا کہاں ہے؟ جیسے ہی پکا مکان نظر آیا، گئے عبداللہ چودھری سے ملاقات ہو گئی۔ نشانی صحیح تھی کہ نہیں؟
بے شک
نشانی اسے کہتے ہیں کہ دوسروں سے اسے ممتاز کر دے،
بے شک
نمایاں کر دے۔ اب مولانا غلام مصطفیٰ نے تیسرے سال اپنے شاگرد کو بھیجا کہ جاؤ عبداللہ چودھری سے مل لینا اور مولانا نور محمد صاحب سے ان کے گھر کا پتہ چلا لینا۔ وہ بچہ آیا، مولانا نور محمد صاحب نے کہا میری طبیعت تو ٹھیک نہیں ہے بیٹے، میں تمہارے ساتھ نہیں جاتا، جاؤ اس دیہات میں جس مکان پر BSNL موبائل کا ٹاور لگا ہے وہی عبداللہ چودھری کا
مکان۔
پہلے سال کہا پکا مکان
جی،
اور دوسرے سال کہا کہ BSNL کا ٹاور جس مکان پر ہے وہی عبداللہ چودھری کا مکان۔ یہ آخر کیوں نشانی بدلی گئی؟ اس لیے کہ سال میں دو تین پکے مکان اور بن گئے، رام پرساد نے بھی بنا دیا،
بہت خوب،
عبداللہ نے بھی بنایا، خالد محمد خالد نے بھی بنا لیا، اب ملنا ہے عبداللہ سے اور مولانا یہی کہیں کہ پکا مکان ہے اسی میں گھس جانا،
غلط ہو جائے گا۔
تو پکا مکان رام پرساد کا پہلے تھا، اسی میں گھس گیا۔ ارے تو دیکھیے، یہ تو رام نمبر لگ گیا ہے، وہاں سے نکلنا پڑے گا۔ میرے دوست، اس لیے مولانا نور محمد صاحب بہترین دائی ہیں، انہوں نے نشانی بدل دی۔ جب نشانی سب گٹمٹ ہو گئی تو کہا BSNL کا تاکہ آدمی مس گائیڈ نہ ہو۔ پھر چوتھے سال مولانا نے دوسرے شاگرد کو بھیجا اور کہا مولانا نور محمد صاحب سے مکان کا پتہ پوچھ لینا۔ مولانا سوچنے لگے کہ وہاں دو تین مکان پر موبائل کے ٹاور لگ گئے ہیں، اب کیا کروں؟ تو کہا دیکھو، جس پر گھڑی کا ٹاور بنا ہے وہی عبداللہ کا مکان ہے۔
سبحان اللہ،
اب چوتھے سال کیوں نشانی بدلی گئی؟ اس لیے کہ اب نشانی گڈمٹ ہو گئی، ایک کے مکان پر نہیں چار کے مکان پر ٹاور لگ گیا اور گھڑی کا ٹاور صرف عبداللہ کے مکان پر تھا اور کسی کے مکان پر نہیں تھا۔ اس طرح ہر سال ٹاور ہے، کبھی گھڑی ہے، کبھی پکا مکان ہے، نشانی بدل رہی ہے، عبداللہ وہی ہے۔
بہت خوب، بہت خوب،
منزل وہی ہے، مکین وہی ہے، مکان وہی ہے، لیکن اس کے مکان کے مطابق کی طرح دوسرے بن گئے، بدلنی پڑے گی نشانی ورنہ مسٹائل ہو جائے گا، ہدایت نہیں پائے گا۔ ٹاور اگر سب کے مکان پر ہے تو ٹاور نشانی نہیں بن سکتی، اب تو گھڑی بنے گی، اب گھڑی نے دو تیر لگا لیا تو عبداللہ سنی تنا ٹن تھا، اس نے ربیع الاول میں ہرا جھنڈا لگایا تو مولانا نور محمد نے کہا عبداللہ کے مکان کی نشانی ہرا جھنڈا۔
بہت خوب،
کیا عبداللہ بدل گیا؟ مکان بدل گیا؟
نہیں۔
کیا بدلا؟ کچھ نہیں بدلا، منزل وہی، حقیقت وہی، صرف جب التباس ہو جاتا ہے، تمیز اور فرق مٹ جاتا ہے تو نشانی کے ذریعے اس حقیقت کو واضح کیا جاتا ہے۔
بے شک، بہت خوب۔
اسی طرح کبھی امام اعظم ابو حنیفہ کا مسلک امتیاز پیدا کرتا تھا، لیکن دیوبندی بولے ہم ہنفی. ارے ظلم تو یہ ہے قادیانی بھی بولتا ہے ہم ہنفی. نبی ہونے کا دعویٰ اور غیر نبی کی فقہ کی اتباع کرتا، یہ کتنا بڑا اللہ کا حساب ہے اس کے اوپر. میرا یہ کاپی کبھی نہیں ہے. ایک وہ زمانہ تھا مجدد الفسانی کا مسلک حق و باطل کے اندر امتحاس تھا. اب وہ مسلک آیا، اب مجدد الفسانی کے سلسلے میں سہارنپور بھی آ گیا، دیوبند بھی آ گیا، نقشبندی، مجددی، یہ بھی لکھنے لگے. دیکھو لکھتے ہیں کہ نہیں لکھتے. اب جو نشانی تھی وہ ملتبس ہو گئی، امتیاز باقی نہیں رہا. تو سید العلماء نے اور ان کے مطابق دوسرے علماء نے کہا اب ہمیں نئی نشانی کا اعلان کرنا پڑے گا، اور وہ نئی نشانی مسلک
نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیہ، حاجہ کا ہندوستان، فرمان سید العلماء، مسلک اعلی حضرت.
یہ ہے سید العلماء کی وہ دو دھاری تلوار. غیر مقلد جب دیکھتا ہے سید العلماء نے جس کو تلوار بتایا تھا دو دھاری ہے، تین دھاری ہے، چار دھاری ہے، مت جانا، گردن جھکا کر چلا جاتا ہے. کوئی غیر مقلد اپنے کو بریلوی یا رضوی نہیں کہتا ہے، دیوبندی حنفی کہتا ہے، لیکن اپنے کو بریلوی اور رضوی نہیں کہتا ہے. سب باطل فرقے چھٹ گئے، مسلک اعلی حضرت کا جھنڈا بلند.
عشق محبت، عشق محبت، عشق محبت، عشق محبت، فیضان حضور مفتی اعظم
امام احمد رضا اصحاب کہف کی طرح کانو من آیاتنا عجبا. آیت ہیں، نشانی ہیں، انہیں دیکھو اب کی پہچان ملتی چلی جائے گی. وما علینا الا البلاغ.